نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. جو سورة آج قرآن کریم کی پہلی رکعت میں پڑھی گئی وہ سورہ مزمل ہے. مزمل کے معنی ہے کمبل اوڑھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مزمل کہہ کے پکارا ہے, یا ایوہ المزمل, اے کمبل پوش, اور یا ایوہ المدثر, تسار کے معنی چادر کے ہیں, چادر پوش. سردی اگر ہو تو کمبل اوڑھ لو, اور کچھ ذرا کم سردی ہو تو چادر ہلکی اوڑھ لو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں تو جبریل امین نے آ کر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل فرمائی, پیش کی, یا ایوہ المزمل, کمبل پوش, اٹھو, کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو, بیٹھنے کا وقت نہیں رہا. 40 سال تک آپ پر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی. اب 40 سال عمر کے گزر چکے ہیں, نبوت آپ کو دی جا چکی ہے, اور نبوت کے بعد اب عبادت کا مقام آتا ہے. تو فرمایا, یا ایوہ المزمل قم اللیل, ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی. یہ نزول کے اعتبار سے غالباً چوتھی سورت ہے. ابھی 3 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی, تیسری سورت ہے. 2 سورت اس سے پہلے نازل ہوئی. پہلی سورہ سورہ علق ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, جو غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی مگر پوری نہیں. اس سورت کا پہلا حصہ نازل ہوا. وعلم بالقلم تک, اور پھر دوسری بار آپ پر سورہ قلم نازل ہوئی. نون والقلم وما یسطرون, اس کا نام ہی سورہ قلم ہے. تو قلم کا ذکر تو آ گیا ہے سورہ علق میں, اور پھر یہ سورہ نون اتاری اللہ تعالیٰ نے, اس میں قلم کا ذکر ہے. نون والقلم, قلم کی قسم کھائی اللہ نے. اور پھر تیسرے نمبر پر نازل ہوئی یہ سورت, یا ایوہ المزمل قم اللیل, کمبل پوش, اٹھو, رات کا قیام کرو. ابھی نماز فرض نہیں تھی, لیکن رات کا قیام یعنی رات کی نماز آپ پر فرض کی گئی, اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لیے نہیں, پوری رات. پوری رات اللہ کے لیے قیام کرو, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اور جتنا قرآن نازل ہو گیا ہے اسے بار بار اس میں پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا, اسے ترتیل سے پڑھو. پوری رات نہ ہو سکے تو آدھی رات سے کچھ کم ہو, آدھی رات سے کچھ زیادہ ہو. آدھی رات کا حساب لگانا اس زمانے میں یوں بھی مشکل تھا کہ گھڑی نہیں تھی, گھنٹے نہیں تھے, اس لیے اللہ نے حساب کی آسانی کے لیے فرما, نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علی, یا تو کچھ کم کر کے پڑھ لو یا کچھ زیادہ کر دو. کوئی خاص پابندی آدھی کی نہیں ہے, آدھی سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرو, یہ آپ کا ابتدائی حکم ہے. نبوت کے بعد ذمہ داری آپ پر عبادت کی نازل ہوئی, آپ کو عبادت کرنی چاہیے. اور حضرات صحابہ جو ایمان لا چکے تھے, ابھی ایمان لانے والے بھی بہت کم حضرات تھے, مستورات میں حضرت خدیجہ, مردوں میں ابو بکر صدیق, بچوں میں حضرت علی, اور ان کے ساتھ اور 2-4 آدمی, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کچھ دن گزرے تو حضرت بلال حبشی, عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ ابن عبید اللہ. یہ ایک چھوٹا سا قافلہ, چھوٹا سا کنبہ بنا تھا اسلام والوں کا. ان سب کو بھی یہی حکم تھا, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھتے تھے ویسے ہی کرتے تھے. یہ اس طرح سے تقریباً 1 سال گزرا ہے. 1 سال کی اس عبادت شاقہ سے, اس محنت کی عبادت سے, حضرات صحابہ کے چہرے فق ہو گئے, کمزور پڑ گئے, رنگ بدلنے لگا. ہم تو 1 مہینہ, وہ بھی پوری رات تو گزارتے نہیں ہیں جاگتے ہوئے, اور اگر جاگتے ہوئے بھی گزارتے ہیں تو خدا جانے ہمارے سامنے کتنی الوان نعمت دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں. کھاتے پیتے ہی میں ساری رات گزر جاتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں, ترسیل میں, اور قیام میں, رکوع میں, سجود میں, عبادت میں تو ہماری رات نہیں گزرتی، لیکن پھر بھی سال بھر کی راتوں کے اعتبار سے رمضان کی رات زیادہ جاگنے کے ساتھ گزرتی ہے مجموعی طور پر، کہ ادھر تراویح کا نظام ہے، پھر سحری کی پابندیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے رات کا پہلا حصہ اور رات کا آخری حصہ وہ بیداری میں گزرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہی ہمارے جسم کمزور ہونے لگتے ہیں. حالانکہ ہمارا افطار اور سحر میں اگرچہ دن میں کھانے کی پابندی ہے، لیکن افطار اور سحر میں ہم تو دن سے بھی زیادہ کام کر لیتے ہیں. جب شام کو افطار میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے کتنی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر نماز سے پہلے جتنا کھانا چاہیے اتنا تو نماز سے پہلے ہی کھا لیا ہے، اور نماز کے بعد پھر نفلیں بھی گئی، اوابین بھی گئی، بڑی تیزی سے ہم نے دو سنتیں پڑھی، بڑی تیزی سے بہت ہی زیادہ شوق شوق ہوا تو ایک دو چار نفلیں پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر دسترخوان سجا ہوا سامنے رکھا ہوا ہے، پھر دسترخوان پر بیٹھے، اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے عشاء کا وقت وہیں دسترخوان ہی پہ کر دیا. پھر عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح وغیرہ سے فارغ ہوئے، نفلیں اس میں بھی ہدف ہو گئی، چار سنتیں فرضوں سے پہلے کی وہ پہلے ہی سے موقعہ نہیں تھی، اور غیر موقعہ کا پڑھنا تو گویا ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے جیسے گویا ناجائز سمجھ رکھا ہے اس کو، تو غیر موقعہ سنتیں بھی ہدف ہو گئی. پھر جو فرضوں کے بعد کی دو سنتیں ہیں وہ چونکہ موقعہ ہیں اس لیے ان کو تو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کی دو نفلیں جو نماز کی تکمیل کے لیے رکھی گئی تھی وہ ایسی ہدف ہو گئی جیسے کبھی اتری نہیں تھی، تو نفلیں بھی گئی، پھر وتروں کے بعد کے نفل گئے، اور اس کے بعد پھر دسترخوان سجا ہوا رکھا. تو اتنے دسترخوان ہمارے سامنے، پلیٹ اٹھتی ہے پلیٹ آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالت کی خوشخبری پہلے سے پیشین گوئی فرمائی ہے. ایک مرتبہ فرمایا حضرات صحابہ کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے دسترخوان پر ایک پلیٹ اٹھے گی اور دوسری پلیٹ آئے گی. یہ پلیٹیں آ رہی ہیں اور ہم پلیٹوں کو لپیٹ رہے ہیں، تو یہ اگرچہ کچھ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ساری رات کو اسی میں کھپا دینا یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا. چلو آدھوں اونٹ بانٹ لو، آدھی رات کھانے پینے میں گزر جائے، آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزرے. لیکن سال بھر گزرا تھا حضرات صحابہ پر، تو ان کے چہرے پیلے ہو گئے، رنگ درد ہو گئے، کمزور ہو گئے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین عالیہ بیان فرمائے. ایک جملہ تو ایسا ارشاد فرمایا کہ اس پہ اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیاب ہو جائے. فتخذ ہو وکیلا، یعنی اللہ کو وہ اپنا کارساز اور کافی بنا لو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اپنے ہر کام کا ذمہ دار اللہ کو سمجھ لو. اگر ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر پورا ہو جائے تو ہمارے کام ہمارے سوتے ہوئے بھی ہو جایا کریں. اگر اللہ کی ذات پر تو اتنا بھی بھروسہ ہم کو نہیں ہوتا جتنا کسی وکیل بیرسٹر کے اوپر ہم کو ہو جاتا ہے کسی مقدمے کی کارروائی کے لیے. جس شخص کو ہم اپنا وکیل بنا لیتے ہیں تو اگر وہ اچھا کچھ شہرت یافتہ وکیل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے بہت سارے مقدمات میں لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہیں، تو ہم بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وکیل بہت کامیاب ہے، ضرور ہم کو اپنے اس مقدمے میں کامیابی ہوگی. تو انسانوں پر ہمارا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، وکیل پہ بھروسہ، کفیل پہ بھروسہ، ہمارا کوئی ضامن ہو گیا تو اس پہ بھروسہ، اور ابا اگر ہمارے زندہ ہیں تو ابا کی جیب پہ بھروسہ، اور اگر ہماری کوئی نوکری لگ رہی ہے تو اس نوکری پہ بھروسہ، اور اگر ہماری کوئی شاپ چل رہی ہے یا کوئی فیکٹری چل رہی ہے تو اس پہ بھروسہ. اگر نہیں بھروسہ ہے تو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ نہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ کو وکیل بناؤ، اپنا ذمہ دار سمجھو، تمہاری روزی کا، روٹی کا، کپڑوں کا، رہائش کا، زندگی کا، عزت کا، ذلت کا، ہر چیز کا اللہ تمہارا وکیل اور کارساز ہے. تو جس کی آدمی کی نظر اللہ کی وکالت پہ ہو تو پھر اسے کوئی کبھی پریشانی تو کم سے کم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے دماغ میں کبھی پریشانی نہیں آ سکتی. اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ دنیا میں لا محالہ دشمن بھی ضرور ہوں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ مقبول انسان تو دنیا میں نبی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے لوگ معجزات دیکھتے ہیں، اس پر قرآن، اس پر وحی اترتی ہے، اللہ کے پیغام آتے رہتے ہیں، اور نبی سے زیادہ دنیا میں انسانوں کا کوئی خیرخواہ ہمدرد بھی نہیں ہوتا، اور نبی سے زیادہ کوئی بااخلاق بھی نہیں ہوتا، اور نبی سے زیادہ کوئی عدل و انصاف کرنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ اس کے زمانے کے لوگ اس کے دشمن نہ ہوئے ہوں۔ اور پھر نبی کے بعد اور نبیوں کے بعد صحابہ کا مقام آتا ہے، صحابہ میں سے بھی کوئی صحابی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگ اس کے دشمن نہ ہوئے ہوں۔ دشمن دوسرے غیر نہیں، غیر مسلم نہیں، نہیں اپنوں میں بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عجیب صحابی ہیں، ذوالنورین ہیں، نبی کریم سب کے دوہرے داماد ہیں، ایک صاحبزادی کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح ان سے ہوا ہے، اور حیا اتنی کہ اللہ بھی ان سے شرمائے اور نبی کریم سب بھی ان سے شرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ٹانگیں گھٹنے کے قریب تک کھلی ہوئی تھی، یعنی پوری پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ ابو بکر آئے تو آپ یوں ہی بیٹھے رہے، اور عمر آئے تو آپ یوں ہی بیٹھے رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی لنگی اور نیچے کو کر لی اور یوں فرمایا کہ اگر میں اپنی لنگی کو نیچے نہ کرتا اور میری پنڈلیاں کھلی رہتی، جو جائز ہے کھلنا ان کا، تو عثمان بہت شرما جاتے، اور عثمان سے اللہ بھی شرماتا ہے تو میں کیوں نہ شرما ہوں۔ اتنا حیا والا صحابی اور اتنی بڑی اس کی خوبیاں، لیکن اپنوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنوں کے ہاتھ، مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اور وہ خیر کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، اور اس زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ خیر تھی، لیکن خیر کے دور میں بھی عثمان غنی کے لوگ دشمن تھے اور اپنے لوگ دشمن تھے۔ تو اس زمین پر کوئی رہ کر یوں سوچے کہ لوگ میرے دشمن نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فاروق اعظم جیسا عدل و انصاف کون کرے گا؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی بہرحال دشمنوں ہی کے شکار ہوئے، اور دشمنوں نے آپ کو خنجر سے قتل کیا، کسی پر ان کے ہاتھ سے ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا عادل و منصف بھی لوگوں کی یلغاروں سے نہ محفوظ رہ سکا، اور عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ اپنوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے، عثمان غنی اپنوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ تو لا محالہ لوگوں کے دشمن ضرور ہوں گے، خواہ وہ عالم ہو یا وہ عام انسان ہو، چاہے وہ کتنے ہی نکوکار ہوں، خواہ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہوں، خواہ کتنے ہی صاحب کرامات ہوں، مگر لوگ ان کے دشمن ضرور ہوں گے۔ اس کا علاج بتایا اللہ نے اس آیت میں، وذرنی والمکذبین اولی النعمت وماہلہم قلیلا، تجھے جھٹلانے والے لوگ بہت ہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے تیری طبیعت پہ بوجھ بھی پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ تجھ پر طانے کستے ہیں اور تجھ پر اعتراض کرتے ہیں اور تجھے برا بھلا کہتے ہیں، ان کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے تیری طبیعت تنگ ہوتی ہے، اور ہم اسے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کی غلط باتوں کی وجہ سے تجھے طبیعت میں تیری تنگی ہوتی ہے، ہم خوب جانتے ہیں، لیکن تو ہمارے اوپر چھوڑ دے ان کو۔ ذرنی والمکذبین، مجھے چھوڑو اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑو، میں ان کو دیکھ لوں گا، تم تھوڑی مہلت دو، ہاتھ کے ہاتھ ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، میرے حوالے کرو ان کو، میں ان کو سزا دوں گا۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت وماہلہم قلیلا، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم تیری تنگی یا قلب کو جانتے ہیں، تو اپنی تنگی کو دور کرنے کے واسطے کے علاج کر، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیحات میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ پریشانی کا ایک بہترین علاج بتایا کہ جب لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے، یا لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، یا لوگوں کی گالی گلوچ کی وجہ سے کوئی پریشانی پیدا ہو، تو تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو، درود شریف کی تسبیح پڑھو، تمہاری طبیعت ادھر لگ جائے گی تو تم کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان جھٹلانے والوں کے تم پیچھے نہ پڑھو، تم ان کو سزا نہیں دے سکتے ہو، میرے پاس ان کے لیے بہت سخت سخت سزائیں ہیں، جب وقت آئے گا تو میں ان کو سزائیں دوں گا۔ تو ایک بہترین علاج بتایا کہ جب بھی ہمارے کوئی خلاف کرنے والے لوگ ہوں، ستانے والے ہوں، بعض دفعہ اولاد ستانے لگتی ہے ماں باپ کو، کبھی کبھی چھوٹوں کی طرف سے ظلم ہونے لگتا ہے بڑوں پر، اور کبھی کبھی عام مسلمانوں کی طرف سے اہل علم پر تکلیفیں پہنچنے کے سامان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپس میں برابر والوں میں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اقتدار کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، دنیا کے جھگڑوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائیوں بھائیوں میں بھی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، باپ کی میراث کے تقسیم کے سلسلے میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیویوں کے قصے اور قضیے ہوتے ہیں، تو اس وقت کا بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں لگے. قرآن حدیث پاک میں فرمایا گیا کانا اذا احزنہ الامر، اور ایک روایت میں کانا اذا احزبہ الامر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان کن بات پیش آتی تھی تو قام الی الصلاح، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز کی بھی نیت باندھی اور سارا غم غلط ہو جاتا تھا. یہ علاج بتایا اس صورت میں کہ تم میرے حوالے کرو ان کو، میں ان کو اچھی سزا دوں گا. تم اگر سزا دینے پہ بھی آئے اور دشمن تمہارے حوالے بھی کر دیے تو تم بھی کمزور، تمہاری سزائیں بھی کمزور، اور اگر تم میرے حوالے کر دو گے اپنے دشمنوں کو تو میں بھی طاقت والا، میری سزائیں بھی طاقت والی، تمہارے دشمنوں کو میں اچھی طرح سے سزا دوں گا. اس لیے دشمن کو، جھٹلانے والوں کو اللہ کے حوالے کرو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم دشمن کو اللہ کے حوالے کیے رہو گے تو تم کو سکون ملے گا، اللہ اس کو سزا دے گا، اور اگر تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے واسطے کوئی تدبیر کرو گے تو اللہ دشمن کو تمہارے حوالے کر دے گا، تم اس کو سزا نہ دے سکو گے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر جا رہے تھے تو راستے میں ابو بکر کا ایک دشمن اور مخالف مل گیا اور وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا. تو صدیق اکبر وہاں کھڑے ہو گئے، حضور اکرم بھی کھڑے ہو گئے. بڑی دیر تک وہ دشمن صدیق اکبر کو کچھ سے کچھ کہتا رہا اور ابو بکر خاموش رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش دیکھتے رہے. اور جب ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. تو ابو بکر نے عرض کیا کہ حضرت، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ خاموش رہے، اور جب میں نے تھوڑا سا بدلہ لینا شروع کیا تو آپ چل دیے وہاں سے، گویا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے، جب تم کو وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتہ تعینات فرما دیا تھا اس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، وہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اپنے ہتھیار خود سنبھال لیے اور دشمن کو جواب دینا خود تم نے شروع کر دیا تو وہ فرشتہ بھی چل دیا تو میں بھی وہاں سے چل دیا. تو اگر تم خود دشمن سے کوئی انتقام لینا شروع کر دو گے تو تم کبھی لے سکو گے اور کبھی نہیں لے سکو گے، اور کبھی وہ دشمن تم پہ حاوی آ جائے گا، اور پھر دشمن کو تم پوری سزا دے بھی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری طاقت وغیرہ سب کمزور ہیں. اس لیے دشمن کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے اللہ کے حوالے کرو. اور بعض بزرگان دین نے دشمن کو بڑی سزا سے بچانے کے لیے خود بدلہ لیا بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے ان بزرگ کو کچھ نہ کچھ کہہ دیا. بزرگوں کو کہنے والے بہت لوگ ملتے ہیں، یعنی کہ بزرگوں کے سبھی معتقد ہوتے ہیں، بزرگوں کے تو گھر والی معتقد نہیں ہوتے. وہ ایک پیر صاحب کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سب لوگ تو معتقد تھے مگر گھر والی معتقد نہیں تھی. تو پیر صاحب سوچتے تھے کہ کسی طرح سے یہ میری گھر والی بھی معتقد ہو جائے تو اچھا ہے. بس ایک دن پیر صاحب کو خیال آیا کہ آج اللہ کی طرف سے مجھے اختیار اور اجازت ملی ہے، آج میں بغیر پروں کے اڑ کے دکھاؤں. اپنے گھر کے آنگن میں صحن پہ خوب اڑنے لگے اور گھر والی نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے اور ہمارے مکان کے صحن پر آنگن پہ اڑ رہا ہے. جب یہ باہر سے نکل کے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پیر تو ایسے ہوتے ہیں جو بغیر پروں کے ہمارے گھر کے اوپر چھت کے اوپر اڑ رہے تھے. تو فرمارے اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو اڑ رہا تھا. کہنے لگے لا حول ولا قوت، اڑنا بھی نہ آیا، ٹیڑھے ٹیڑھے جب ہی اڑ رہے تھے تم. تو گھر والی بھی پیر صاحب کی معتقد نہیں ہوتی. تو لوگ برا بھلا کہنے والے ان سب کو ہوتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جن کے ساتھ دفتر مثنوی شریف کے ہیں اور جن کے متعلق بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے یہ تو گویا قرآن جیسی کتاب ہے اور فارسی زبان میں ہے، یعنی وہ علقائی الہامی مضامین ہیں اور بڑی شاندار تمثیلات ہیں، بڑے شاندار واقعات بیان کرتے ہیں اور نصائح سے اور عبرتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. تو چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے ان کو کچھ کہہ دیا، خادم ساتھ تھا، حضرت شیخ کے خادم ساتھ تھا، تو حضرت شیخ نے فرمایا خادم سے کہ جلدی سے اس کا ڈھول مار دے، جلدی سے اس کے ایک تماچا مار دے، لیکن مرید کو کچھ دیر لگی وہاں تک پہنچنے میں اور تماچا مارنے میں، اتنے میں اس کو ایک ٹھوکر لگی اور ٹھوکر کھا کے زمین پہ گرا، زمین پہ گرتے ہی دم نکل گیا اس کو۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ تو نے بڑی بھاری غلطی کی ہے، جب اس نے مجھ کو گالی دی اور برا بھلا کہا تو اللہ کا عذاب اس کی طرف کو چل پڑا تھا اور میں نے وہ عذاب دیکھ لیا تھا، میں نے چاہا کہ اس عذاب کے پہنچنے سے پہلے میں خود اس سے بدلہ لے لوں تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا یہ، لیکن تم نے دیر کی، اگر تم اس کے تماچا مار دیتے تو تمہارے تماچے سے مرنے والا نہیں تھا یہ، لیکن اللہ کا تماچا جو اس کو لگا ہے تو اس میں جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو کبھی کبھی اللہ والے چھوٹا موٹا بدلہ لے دیتے ہیں، اور وہ بدلہ لینا ان کا کوئی انتقامی جذبے کے تحت نہیں ہوتا بلکہ ان کی دشمنوں کی خیرخواہی اور ہمدردی میں ہوتا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھتے اس کو کہ یہ ہم کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جواب ہم کو دے رہے ہیں یا ہم کو بھی یہ کچھ سزا دے رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ والے کیسے اللہ والے ہیں، اللہ والے تو انہیں کہتے ہیں کہ جتنی گالیاں دو ان کو اور وہ تسے مسنو، تو پتھر کے بنے ہوئے تھوڑا ہی ہیں یا مٹی کے بنے ہوئے تھوڑا ہی ہیں یا بت تھوڑا ہی ہیں، وہ تو اوروں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اللہ والوں کا ذہن اوروں سے زیادہ حساس ہوتا ہے، مگر وہ حکمت عملی سے گزار جاتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بدلہ نہ لیا تو اللہ کی سزا میں مبتلا ہو جائے گا تو تھوڑا سا بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اللہ کی سزا سے وہ بچ سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کی آیت میں یہ فرمایا کہ کمبل پوش، بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی عبادت میں لگو اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا کارساز سمجھو، اس کو اپنا کفیل و وکیل جانو، اور تمہاری تکذیب کریں، تم کو لوگ جھٹلائیں، تمہاری بات کو نہ مانیں تو انہیں میرے حوالے کرو، میں ان کو سزائیں دوں گا، میرے پاس بڑی بڑی سزائیں رکھی ہوئی ہیں، مگر سزاؤں کے دینے کا وقت بھی میرے یہاں متعین ہے، میرے یہاں بہت جذبات نہیں ہیں، میں ایسا نہیں کہ دشمن کو ہاتھ کے ہاتھ سزا دوں، اس لیے کہ ہاتھ کے ہاتھ تو وہ دیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ کے ہاتھ سے تو کوئی جا نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اور پھر جب سال بھر گزر گیا حضرات صحابہ کو اس محنت شاقہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو اللہ کا آسانی کا قانون آیا۔ اسی صورت کا دوسرا رکو تقریباً ایک سال کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم بیمار بھی ہو گئے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم سفر بھی کرو گے، اللہ کو یہ معلوم ہے تم میں کمزوریاں بھی آئیں گی، اللہ کو یہ معلوم ہے تم کو اللہ کے رستے میں جنگ اور جہاد بھی کرنا پڑے گا، اس لیے تم رات بھر کا قیام زندگی بھر نہیں نبھا سکتے ہو، اب اللہ نے تمہارے واسطے سہولت دے دی ہے، اب تم جتنا تمہیں آسانی سے ہو سکے تھوڑا بہت قرآن شریف پڑھ لیا کرو، دو چار رکعت پڑھ لیا کرو، اور جب پھر یہ نماز رات کی اور بھی مشکل لوگوں کو اتنی بھی مشکل معلوم ہوئی تو اللہ نے پھر یہ پانچ وقت کی نماز فرض کی اور فرمایا کہ بس پانچ وقت کی پڑھ لیا کرو، یہ تو فرض ہے، اور رات کو بھی پڑھ لیا کرو، تو ایک زمانے میں بہرحال یہ نماز فرض رہی ہے، اس لیے اس کی حیثیت اور اس کی شان جو ہے اور نفلوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، رات کی نماز کی حیثیت اور 24 گھنٹے کے نفلوں سے بڑی ہوئی حیثیت ہے، اور بعض بزرگوں نے تو یاد لکھا ہے کہ رات کی نماز کے بغیر کوئی شخص بھی ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ولایت خاصہ، ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، کلمہ پڑھا ولی بن گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، تو ہر ایمان والا بھی اللہ کا ولی ہے، تو ولایت عامہ تو آدمی کو ایمان سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں اگر گناہ اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں تب بھی اس کی ولایت باقی رہتی ہے، اور ایک ولایت خاصہ ہے جو ایک نسبت خاصہ حاصل ہوتی ہے، اس نسبت خاصہ کے بعد آدمی کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں گناہ کا ارادہ نہیں آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو اس سے وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو ولایت خاصہ حاصل ہونے کے لیے رات کی نماز ضروری قرار دی گئی ہے، اور پھر آخر میں فرمایا بہرحال تم سے عبادتوں میں کوتاہیاں ضرور ہوں گی، تمام احکام کی تعمیل میں تم سے کوتاہیاں ہوں گی، تم انسان ہو، تم بشر ہو، تم کھانے پینے کے محتاج ہو، تمہارے پیچھے بہت کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، تم سونے کے بھی محتاج ہو، تم سستی کے بھی شکار بنتے ہو، اس لیے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بس ایک اور آخری بات سن لو، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو، اللہ بہت معاف کر دینے والا ہے، بس استغفار کرتے رہو، اور استغفار کے متعلق بزرگوں نے لکھا کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 بار تو استغفار پڑھ لینا ہی چاہیے. استغفار ایک چھوٹا سا استغفار ہے ہم جیسوں کے لیے, ایک بڑا سا استغفار ہے مولانا جیسے حضرات کے لیے. ہمارا استغفار تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ, اور بڑے بڑے حضرات کا بڑا بڑا استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ان کے استغفار میں تھوڑا سا اضافہ ہے. تو جون سا استغفار بھی یاد ہو اسی کو پڑھ لیا کرو, اور اگر یہ استغفار کے کلمات یاد نہ ہو تو اپنی زبان جو بھی تمہاری ہو اسی زبان میں اللہ سے مغفرت مانگ لیا کرو. تو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی چاہیے, تو رات دن کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے, معصوم تھے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, یہ شان میں آپ کی اتر چکا تھا, اللہ نے آپ کو معصوم بنایا تھا. لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 بار استغفار ہم گن لیتے تھے. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے ایک ایک بات کے بعد آپ پڑھتے تھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اور کبھی کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ جو ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار آپ کا گن لیا جاتا تھا, آپ گناہ تھوڑے ہی کرتے تھے. نہیں, آپ تو ہماری تلقین اور تعلیم کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جب میں معصوم ہو کر اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو تم تو گناہ گار ہوتے ہو, پھر تم کو استغفار کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیشہ ہم کو ایک استغفار کی تسبیح کا التزام و اہتمام کرنا چاہیے. ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, اور نہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں. صبح کو, شام کو, رات کو, سوتے وقت, کسی وقت بھی ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. 3-4 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ واستغفر اللہ, استغفار پڑا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ ہے مغفرت کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا. جب اللہ کی مغفرتیں عام, اللہ کی رحمتیں عام ہیں, تو کیا ہم چھوٹا تھا یہ استغفار کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے. تو رات کی عبادت کرو, اور رات ساری رات نہ جاگ سکو تو آدھی رات کرو, آدھی رات بھی نہ ہو سکے تو پاؤ رات کرو. آخر میں معمول بن گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے 6 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. مثلا اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو اس کا 6ٹا حصہ 2 گھنٹے ہوتا ہے, تو 2 گھنٹے رات کے آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. اور اگر 15 گھنٹے کی رات ہو گئی ہے تو پھر 2.5 گھنٹے رات کے 6ٹا حصہ بیٹھتا ہے. تو رات کے 6 حصے کرو, ایک حصہ اپنے کھانے پینے میں گزار دو, ایک حصہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے میں گزار دو, ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دو, ایک حصہ سونے میں گزار دو. اس طرح کم سے کم 6ٹا حصہ رات کا وہ اللہ کی عبادت میں گزار دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 6ٹے حصے کو مختلف شانوں سے پورا کیا کرتے تھے, کبھی شروع رات میں, کبھی آخری رات میں, اور کبھی 2 رکعت پڑھی پھر لیٹ گئے, پھر اٹھے پھر 2 رکعت پڑھی پھر لیٹ گئے. تو 6ٹا حصہ رات کا ہمارا اللہ کی عبادت میں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت میں, ذکر میں, تسبیحات میں گزر جانا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر ہمارے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں, اور عقیدے کے درجے میں اللہ پر ہم کو سب چیزوں سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ والی چیز پر تم کو اپنی جیب والی چیز سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن ہے نہیں ایسا, اس لیے کہ ہماری جیب میں اگر پیسے پڑے ہیں تو بڑے اطمینان سے سفر کریں گے, بڑے اطمینان سے جائیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, اور اگر جیب خالی ہے تو پریشانی شروع ہو جائے گی, حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے. تو اللہ کے ہاتھ والی چیزوں پر تو ہمارا اعتماد کم ہے, اور اپنی جیب والی, اپنے قبضے والی چیز پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ زیادہ ہے. حالانکہ جیب کٹ سکتی ہے, اور اللہ کے ہاتھ کی نعمت تو کہیں چھن نہیں سکتی ہے, اس میں بہت مضبوط ہاتھ میں ہے. تو جیب کٹتی ہے, جیب میں سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, لوگ چھین لیتے ہیں, ڈاکو اور چور بھی لگے رہتے ہیں, مگر پھر بھی اپنے ہاتھ والی چیز پر, اپنی جیب والی چیز پر ہم کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں جو خزانے بے حساب رکھے ہوئے ہیں ان پر ہمارا بھروسہ نہیں. جن اللہ والوں کو اللہ پر اعتماد پورا ہو جاتا ہے اور توکل تام مل جاتا ہے ان کو, پھر ان کے سکون اور ان کے اطمینان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا بھروسہ ان کا ہوتا ہے. پھر بھی بزرگوں نے ظاہری اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی ہے. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تبھی شیطان آ کے وسوسہ بڑھانے لگتا ہے کہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے مسلح پہ کھڑا ہوا, بال بچوں کی فکر نہیں کرتا وہ کہاں سے کھائیں گے. شبجو اکنے نماز بربندم جے خورت بامداد فرزندم. رات کو جب نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ شیطان آ کے کہتا ہے کہ کل کو بچے کیا کھائیں گے, میں کیا علاج کروں اس. تو تھانوی رحمۃ اللہ فرما کہ 100 روپے کہیں سے اکٹھے کر کے گھر میں رکھ لو, اور جب وہ شیطان آیا کرے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ وہ 100 روپے ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, الماری میں رکھے ہوئے ہیں, صندوق میں رکھے ہوئے ہیں, پیٹی میں رکھے ہوئے ہیں, کٹھلیا میں رکھے ہوئے ہیں, وہاں سے کھاؤں گا. چنانچہ اس نے 100 روپے کا انتظام کر کے جمع کر کے رکھ دیا. اب وہ شیطان ہے, اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ 100 روپے کا انتظام اس نے کر لیا ہے, غیب کا علم تو اسے بھی نہیں ہے. وہ آیا اور پھر وسوسے ڈالنے لگا تو اس نے کہا آج تو میرے پاس 100 روپے رکھے ہوئے ہیں, آج تو مجھے پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے, میں کسی وسوسے میں مبتلا نہیں ہوں گا. تو شیطان بھاگ گیا اور پھر کبھی نہیں آیا. تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ بھی مناسب ہے, لیکن بہرحال بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. تو اس صورت میں اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا کہ عقیدے صحیح کرو, عقیدے کے درجے میں اللہ پر بھروسہ کرو, دشمنوں کو اللہ کے حوالے کرو, اور اللہ کی عبادت میں لگو جتنا ہو سکے, پوری رات نہیں تو آدھی رات, تہائی رات, چوتھائی رات, چھٹا حصہ رات کا اللہ کی عبادت میں گزارو, اور قرآن کریم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا اس میں پڑھو, اور پھر بھی تم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوں تو فاستغفر اللہ, استغفار کرو, اللہ مغفرت کرنے والا معاف کرنے والا ہے. بتائیے آج کی اس صورت میں ہمارے دن کا سارا نظام و پروگرام بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رشتہوں کو درگزر فرما, ہر قسم کی عافیت عطا فرما, بیماروں کو شفا دے, قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے, بے اولادوں کو سارے اور اچھی اولادیں عطا فرما, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دین و دنیا کی اے اللہ سہولت اطمینان کی صورت عطا فرما. جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری الغانیں روئے زمین پر ہو رہی ہیں, اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ان مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی, اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, ان کو صحت اور توانائی قوتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, اور جو لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو, جوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اور جو ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ, وہ اگرچہ بے حساب اور انگنت ہیں مگر تیری رحمتیں بہت زیادہ ہیں, بے قرار ہیں, بے نہایت ہیں, بے حد و حساب ہیں. اپنی بے قرار رحمتوں سے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف فرما, درگزر فرما, حاضری مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ہمارے اس شہر پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما, اس مسجد کو اور تمام مساجد کو اللہ آباد فرما, نمازیوں سے آباد فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے, ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے. جب تک ہم زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو, اور جب وقت آخر ہو تو اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.